الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ سلسلہ کیا مقصد سامنے رکھ کر جاری فرمایا, اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. اب مجھے قرآن مجید کے ان دلائل کی وضاحت کرنی ہے جو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں پیش کرتا ہے. یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ سلسلہ نبوت اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا, لیکن انسانوں کو اس وقت جو تاریخ مستند ذرائع سے میسر ہے اس میں تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شخصیت ہے جس سے ہم اس سلسلے کی حقانیت پر استدلال کر سکتے ہیں. اس کی وجہ بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ جتنے بھی پیغمبر اس سے پہلے آئے وہ زیادہ تر زمانہ ما قبل تاریخ میں آئے. سیدنا مسیح علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر ہیں, لیکن علمی تحقیق کی روشنی میں ان کی شخصیت بھی استناد کے ساتھ پیش نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے. یہ سلسلہ حضور پر بند بھی ہوا ہے اور اب اس کی شہادت بھی تنہا حضوری کی شخصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر لحاظ سے اور ہر معیار کے مطابق ایک تاریخ شخصیت ہے, یعنی اس کے بارے میں جو کچھ مواد ہمیں میسر ہے اس کی روشنی میں پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس عظیم الشان شخصیت کی پیدائش کب ہوئی, وہ دنیا سے کب رخصت ہوئے, انہوں نے کیا زمانہ گزارا, ان کی زندگی میں کیا بڑے بڑے واقعات پیش آئے, اور پھر یہی نہیں جو کتاب انہوں نے دنیا کو دی وہ کتاب بھی بغیر کسی ادنا تغیر کے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. یعنی اس کتاب کے بارے میں بھی یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ عالم کے پروردگار نے اس کے لیے یہ غیر معمولی اہتمام کیا کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی, کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. وہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی, بعین ہی بغیر کسی تبدیلی اور تغیر کے وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم پورے اعتماد کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, اور دنیا کی تاریخ میں جو کچھ آخری درجے میں مستند ترین ہو سکتا ہے اسی معیار پر دنیا کے سامنے اس کی حقانیت ثابت کر سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جن کی بنا پر اب سلسلہ نبوت کے لیے استدلال اصلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی سے پیش کیا جائے گا, اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک حقیقت کے طور پر مان لی جاتی ہے تو پھر آپ کی شہادت پر پرانے انبیاء کی نبوت بھی ایک حقیقت بن جاتی ہے. یعنی وہ انبیاء علیہ السلام جن کے پیغمبر ہونے کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ پھر بغیر کسی وہام اور بغیر کسی تردد کے اللہ کے پیغمبر مانے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ بالاجمال تو ہم سارے ہی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہماری ایمانیات میں شامل ہے کہ اللہ نے جس اپنے بندے کو بھی اس منصب کے لیے منتخب فرمایا اور اس پر اپنی ہدایت نازل کی اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے بھیجا, ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن تفصیلی ایمان, یعنی یہ کہ کسی شخصیت کا نام لے کر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہی سے حاصل ہوتا ہے. باقی شخصیات کے بارے میں جس طرح کہ عام طور پر زرتشت کے بارے میں یا گوتم بدھ کے بارے میں یا سقراط کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شاید اللہ کے نبی ہو, تو بس ہم شاید ہی کہہ سکتے ہیں, ان کے بارے میں حتمی طور پر یہ بات اس لیے نہیں کہی جا سکتی کہ ہمارے پاس اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود نہیں ہے. اور یہ صرف تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اطمینان کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبوت ایک تاریخی نبوت کی حیثیت سے دنیا کی ثابت شدہ چیز ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ان دلائل کو دیکھیے جو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات میں پیش فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ نمایاں کیا وہ یہ تھی کہ جس سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس میں آپ کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھے، یعنی آپ کی بعثت سے بہت پہلے، صدیوں پہلے، انبیاء علیہ السلام آپ کی پیشنگوئی کر چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی ایک آنے والے نبی کا ذکر موجود تھا، نصارہ کے ہاں بھی ایک آنے والے نبی کا ذکر موجود تھا، اور خود مشرکین عرب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے سرفراز کرنا ہے۔ چنانچہ جتنی کچھ بھی معلوم تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ نہیں تھی کہ لوگ یہ خیال کرتے ہوں کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور یک بیک کسی ہستی نے آ کر دعویٰ کر دیا، یا اس معاملے میں کوئی تردد ہو کہ وہ پیغمبر کہاں آئے گا۔ تورات کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ اب بھی جس صورت میں ہمیں میسر ہے اس میں نہایت واضح طریقے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتاب استثناء میں یہ عہد لیا ہے اپنے بعد میں آنے والوں سے کہ تم جو پیغمبر تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی بنی اسماعیل میں سے آئے گا، اس کو مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے۔ قرآن مجید نے اس پیشین گوئی کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب یہ پیغمبر آئے گا تو یہ وہ پیغمبر ہوگا کہ الذین یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے۔ اس وقت ہمارے پاس جو اناجیل موجود ہیں وہ بھی جگہ جگہ آنے والے سردار کی پیشین گوئی کرتی ہیں، اور سیدنا مسیح علیہ السلام بہت وضاحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے حقائق چھوڑ دیے ہیں، وہ وہی تمہیں آ کر بتائے گا اور وہ روح القدس کی تائید سے کلام کرے گا۔ تورات میں بھی آپ کے بارے میں اور بعد کے صحیفوں میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے اپنی بات پیش کریں گے۔ زبور کو بھی اگر دقت نظر کے ساتھ پڑھا جائے تو جگہ جگہ آپ کا ذکر اس پہ ملتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مناجات کی ہے بالکل اسی طریقے سے حضور کے بارے میں بھی بار بار پیشین گوئی کی ہے، اور بار بار آپ سے متعلق بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اور یہ چیز نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ اشیاء نبی کے صحیفے میں تو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ اگر مسلمان علماء اس پر کام کریں تو بہت سی غیر معمولی حقیقتیں وہ لوگوں کے سامنے واضح کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس وقت بھی ہمارے پاس جو پرانا ذخیرہ موجود ہے وہ اس کی شہادت دیتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہاں ظاہر ہے کہ جس طرح مشرکین موجود تھے، یعنی بنی اسماعیل موجود تھے یا اہل عرب موجود تھے، وہاں یہود و نصارہ بھی موجود تھے۔ تو قرآن مجید نے نہایت تحدی کے ساتھ بہت واضح طریقے کے اوپر جب بحث ہوئی تو دو باتیں اس طرح کہیں کہ اس کی کوئی تردید نہیں کر سکا۔ جب بحث ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے ایک واضح نشانی کے طور پر کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس پیغمبر کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی کہ یَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یعنی ان کے لیے یہ قرآن کیسے ایک اجنبی چیز ہو سکتا ہے اور یہ پیغمبر کیسے ایک اجنبی چیز ہو سکتے ہیں، یہ تو اس طرح ان کو پہچانتے ہیں جس طرح سے کوئی مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح باپ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کی شناخت کر لے، بالکل ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک متعارف شخصیت ہے۔ اور جب قرآن مجید کی دعوت، ہدایت، آپ کے پیغام کے بارے میں مسئلہ پیدا ہوا تو فرمایا کہ فصلوا علی الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر تمہیں اس معاملے میں کوئی تردد ہے تو تم اہل کتاب سے رجوع کر سکتے ہو، یہ تم کو بتائیں گے کہ یہ فی الواقع ایک پیغمبر کے منتظر تھے اور وہ پیغمبر انہی نشانی اور انہی علامات کے ساتھ بنی اسماعیلی میں سے آنا تھا، ان کے لیے بھی وہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تردد رکھتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اپنی ضد اور اپنی ہٹدرمی اور اپنے اناد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ ان پیغمبر کے بعثت سے پہلے تم اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے سے مدد و نصرت کی دعائیں کرتے تھے، اور تمہارا خیال یہ تھا کہ جب ان کی بعثت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرمائے گا. تمہارے ہاں نہ صرف یہ کہ یہ ایک منتظر شخصیت تھے بلکہ ان کے بارے میں کوئی تردد بھی تمہارے علماء کو کبھی لائق نہیں ہوا. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو وہاں بنی اسرائیل کے حق پسند علماء تھے, انہوں نے اس کی شہادت دی. یہی نہیں بلکہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ حق کی گواہی دے, ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ پکار اٹھتے تھے کہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے, اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ وہی گمگشتہ حقیقت ہے, اور یہ وہی گمگشتہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ہم نے کھو دیا تھا اور اب ایک نئی صورت میں ہمارے پاس آیا. قرآن مجید کے اندر جو تعلیمات تھی, جو ہدایات تھی, ان کو بھی وہ بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی زبانی سے صادر ہوا کرتی ہے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال تھی. چنانچہ قرآن مجید نے اس استدلال کو جگہ جگہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فلسفی اور ایک حکیم کی طرح اس پیغمبر نے آ کر اپنا نقطہ نظر یا اپنی دعوت پیش کی ہے اور اس کے بعد بحث و مباحثہ ہے اور پھر کہیں جا کر ہم یہ فیصلہ کریں گے. صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک متعارف شخصیت ہے, ان کے بارے میں صدیوں سے پیشین گوئی کی گئی ہے, انبیاء علیہ السلام نے ان کی گواہی دی ہے. انجیل تو بشارت ہی اس کی وجہ سے قرار پائی, یعنی اس کا نام ہی انجیل اس لیے رکھا گیا, اس کے معنی بشارت کے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی. ان کے مقاصد میں ایک چیز یہ بھی تھی, قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ آئے, انہوں نے آ کے بنی اسرائیل سے کہا کہ انی رسول اللہ علیکم مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ ہوا احمد, میں تمہارے سامنے ایک ایسے پیغمبر کی بشارت لے کر آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. یعنی گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت کے ساتھ انہوں نے پیشین گوئی کی. یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہی ہے, یعنی آپ کے لقب کی حیثیت محمد کو حاصل ہے, آپ کی والدہ نے آپ کو جو نام رکھا وہ احمد ہی ہے, اور نام کی حیثیت سے اسی کو متعارف ہونا چاہیے تھا. اور یہ ہوا محمد کیونکہ لقب ہے, اور عربوں کا عام طریقہ یہ ہے کہ کسی شخصیت کا اگر ذکر کرنا ہو تو یا اس کی کنیت سے کیا جائے گا جو لقب سے کیا جائے گا, تو حضور کا لقب زیادہ شہرت پا گیا مسلمانوں میں, ورنہ یہی نام ہے جو آپ کی والدہ نے رکھا ہے. یہ تو جب آپ کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا نے سنی تو انہوں نے یہ لقب آپ کا قرار دیا. یعنی احمد کا مطلب چونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سراپا حمد ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ ایک توازو کو پیش نظر رکھ کر نام رکھا گیا ہے, اور انہوں نے اس کے دوسرے نتیجے کو بیان کیا جس کی پیشین گوئی قرآن نے کی, رفع اللہ کا ذکر میرا بیٹا تو یہ وہ ہے کہ جس کی تعریف چار باغ عالم میں کی جائے گی. تو یہ حضور کا لقب ہے. تو سیدنا مسیح نے بھی اس طریقے سے آپ کی پیشین گوئی کی. پہلی چیز یہ قرآن مجید نے بنیادی استدلال کے طور پر اس وقت اس کو پیش کیا, اور یہ آج بھی وہ دلیل ہے کہ جس کو لوگوں کے سامنے نہ صرف یہ کہ ہم پیش کر سکتے ہیں بلکہ جو کچھ صحائف میں اب موجود ہے, ذرا حالانکہ بہت کچھ اس میں تحریفات ہو گئیں, بہت سے تغیرات ہو گئے, بہت سی جگہوں کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ترجمہ کر دیا گیا, پھر ترجمہ تر ترجمہ نے جیسے فار کلیت کے بارے میں ہوا یا من ہمنا کے بارے میں ہوا, تو بڑے تغیرات ہو گئے. دوسری چیز جس کو قرآن مجید نے استدلال کے طور پر پیش کیا, اور بالخصوص مشرقین عرب کو اس جانب توجہ دلائی, اور قریش کو خاص طور پر جن کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے, جن کے اندر آپ نے 40 سال کم و بیش زندگی بسر کی تھی, کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ آج جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں, کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ دنیا کی عام شخصیات کی طرح یہ کسی ارتقائی عمل کے نتیجے میں یہاں پہنچے؟ یہ قرآن مجید کی نہایت بلیغ اور بڑی قطعی دلیل. دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اپنے فکر و فلسفہ کے اعتبار سے یا اپنی شخصیت کے لحاظ سے یا اپنا جو کچھ بھی نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں اس کے لحاظ سے یا جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں ان کے ظہور کے اعتبار سے ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آئنسٹائن پہلے ہی دن آئنسٹائن ہو یا علامہ اقبال پہلے ہی دن علامہ اقبال ہو یا فردوسی اور غالب پہلے ہی دن فردوسی اور غالب بن جائے. آدمی پیدا ہوتا ہے, اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے, بہت سی چیزوں میں قطبرید سے کام لیتا ہے, اس کو کچھ چیزیں پہلے حقیقت معلوم ہوتی ہے, پھر کچھ عرصے کی تحقیق کے بعد وہ معلوم کرتا ہے کہ اس میں غلطی ہو گئی. اسی طرح اس کے اسلوب میں بھی ارتقاء ہوتا ہے. وہ اگر کوئی شاعر ہے, کوئی ادیب ہے, کوئی حکیم ہے, کوئی فلسفی ہے, تو جس طرح وہ بات کہتا ہے, اور اگر وہ بڑے سے بڑا ادیب بھی بعد میں بنا ہے یا بڑے سے بڑا شاعر بھی بعد میں بنا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کی صلاحیت دی ہے, تو یہ سب کچھ ایک دن میں وجود میں نہیں آ جاتا. آدمی ارتقاء ہی عمل سے گزرتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے کچھ نومشکی کے زمانے کی باتیں کرتا ہے, اس کے کلام میں, اس کی بات میں, اس کے فکر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں مرجو قرار پا جاتی ہیں. وہ خود ان کا انتخاب کرتا ہے, کچھ کو چھوڑتا ہے, کچھ کو نکالتا ہے, اور ایک لمبے عرصے کے بعد یعنی جب اس شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہیں پھر اس کا بلوغ آتا ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اپنے کمال پر پہنچ گیا ہے, اور اب اس کی شخصیت یا اس کا فکر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ اپنے آخری منتہا پر ہے. پھر یہی نہیں ہے, اس کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. یعنی بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے سائنسدان کو آپ دنیا کی تاریخ سے اٹھا لیجئے، سقراط کو، افلاطون کو، کانٹ کو، ہیگل کو، کسی کو بھی اٹھا لیجئے، شاعروں ادیبوں ہمارے غالب اور اقبال کو اٹھا لیجئے، فردوسی کو اٹھا لیجئے، حافظ کو اٹھا لیجئے، کسی کو اٹھا لیجئے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے مراحل ان کے ہاں سے گزرتے ہیں. یعنی پہلے ارتقاء کے نتیجے میں ایک شخصیت وجود میں آتی ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے بھی، اپنے فکر کے لحاظ سے بھی، پھر وہ بام عروج پہ پہنچتی ہے، اپنے منتہائے کمال کے پہنچنے کے بعد پھر اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ چیز نہیں رہی جو پہلے موجود تھی. بالعموم یہی سارا کا سارا معاملہ، الا یہ کہ آدمی عین اپنے عروج پر یا اپنے آخری مقام کے اوپر اٹھا لیا جائے. ورنہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھٹنوں چلتا ہے، اپنے پاؤں پر اٹھتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر لڑکپن کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر شباب کی عمر کو پہنچتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان کو چیر ڈالے گا اور دنیا کی ساری حقیقتیں اس کے انگوٹھے کے نیچے ہیں، اور دنیا میں کون ہے کچھ اس سے آگ پلا سکے، پھر وہ زوال پذیر ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ کہلا یا لم باد علم شیا، وہ اس کے بعد پھر بچہ ہی ہوتا ہے اور کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بلا دیا. ظاہر ہے کہ یہ سارے تغیرات جو ہیں یہ پہلے بات آتے ہیں انسانی شخصیت میں. تو قرآن مجید نے یہ بات کہی اور مشرکین کو خطاب کر کے کہی کہ کیا تم اس شخصیت میں اس طرح کے کسی ارتقا کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ان کے سامنے رکھ دی گئی کہ لبثت فیکم عمرا، یعنی میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں باہر سے آ گیا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کہیں اور پیدا ہوا اور تم پر اتمام حجت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، میں تمہارے درمیان ایک عمر 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں. تم جانتے ہو کہ میں کہیں نومشکی کے مراحل سے نہیں گزرا ہوں، میں نے کبھی تمہارے سامنے اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں کی ہے، میرے یہاں کوئی ارتقا کوئی تردد نہیں ہے، میں کبھی پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں کبھی لکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں نے کبھی شاعری کی اور دوسری چیزوں کی مشق نہیں کی ہے، میں کبھی کوئی ایسا کلام پیش کرنے والا نہیں تھا، میرے ہاں یہ موضوعات نہیں تھے، تم مجھے ان کے ہاں کچھ دیکھتے، کچھ الٹتے، کچھ پلٹتے، کچھ آگے بڑھتے، کچھ ارتقا کی منازل سے گزرتے کبھی نہیں دیکھتے رہے، مجھ کو تو اس پروردگار نے ایک وقت میں منتخب کیا اور اس کے بعد آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں انتخاب ہوں پروردگار عالم کا، میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اقتصاد ہے جو میں نے ارتقاء کے منازل سے گزرنے کے بعد کیا ہے، میرے لیے تو یہ ایک وحدی حقیقت ہے جس کو مانے بغیر، جس کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر میرے لیے کوئی چارہ نہیں تھا. چنانچہ قرآن مجید نے اس سے پہلے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ بالعموم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ کہیں کو مراقبہ کر رہے ہیں، کہ چلا کر رہے ہیں، کوئی اکتشافات ہو رہے ہیں، کوئی باتیں کہیں جا رہی ہیں، کوئی کلام زبان سے نکل رہا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچے. خود ہم نے اپنے دور میں ایک متنبی کو دیکھا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ وہ کس طرح ارتقاء کی مراحل سے گزرا، پڑھا، اس نے لکھا، اس نے افکار اس نے قائم کیے، کچھ آرا قائم کی، پھر ان کی غلطی اس کے اوپر بدوں میں خود واضح ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اس نے مختلف دعوے کیے، یہاں تک کہ پھر نبوت کی منزل تک پہنچ گیا. تو جو سچے انبیاء ہیں وہ اس سے بالکل بالا تر ہوتے ہیں. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بھی اس کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی جتنی 5000-7000 سال کی معلوم تاریخ اور جس تاریخ میں ہم شخصیات سے واقف ہیں اس میں سے تنہا یہی ایک شخصیت ہے جس کو استثناء کے طور پر ہم تاریخ میں پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے ہاں اس طرح کی کوئی خوبی بھی نہیں ملتی. یعنی ایک شخصیت جو ظاہر بات ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی سیرت کے اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہترین شخصیت تھی، لیکن جو کلام اس کی زبان سے صادر ہوا، جو افکار اس نے پیش کیے، جو دین اس نے لوگوں کے سامنے رکھا، جس شان کے ساتھ رکھا، جس اسلوب میں رکھا، جس اعلیٰ پائے کی کتاب ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں اس کی موجود ہے، اس کا کوئی ارتقائی نقشہ ہم پیش نہیں کر سکتے. اور بعد میں بھی اگر آپ دیکھیں 23 سال میں یہ کلام ان پر نازل ہوا ہے، اس دوران میں وہ کسی غار میں نہیں بیٹھے رہے، انہوں نے جدوجہد کی ہے، اس میں بہت سے مراحل آئے ہیں، ان کو ان کی قوم سے مسابقہ پیش آیا ہے، اس نے ان کو نکالا ہے، ہجرت کی ہے، وہ وہاں سے گئے ہیں، ان کو اقتدار حاصل ہوا ہے، اس کے مختلف مراحل سے وہ گزرے ہیں، لیکن ان سارے ادوار کے دوران میں یہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے. اب بھی اس کو دیکھ لیجیے، ہمارے پاس یہ سارا کا سارا موجود ہے، بکرا سے لے کے ناس تک، الحمد سے لے کے ناس تک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بھی اس کو اٹھائیے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کسی ارتقا کی یا کسی تغیر کی، یا یہ آج کا ہے اور یہ کل کا ہے، اور اس کے اندر بات اگر بھی نومشکی کے زمانے کی ہے اور یہاں اب عروج ہو رہا ہے اور یہاں یہ چیز یہ ختم کر دی گئی ہے اور یہاں پر اب نیا نقطہ نظر پیش کر دیا گیا ہے، اس کا کوئی ادنا درجے کا تاثر بھی اس کے اندر موجود نہیں. جہاں سے دیکھیے، جہاں سے اٹھائیے، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں گے، یعنی یہ اعلیٰ ترین کلام کے طور پر یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دوسرے پہلو سے پڑھا. قرآن مجید نے پیش فرمایا کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن کی شخصیت دنیا کے سارے قوانین سے جو بڑی شخصیات کے لیے رہے ہیں بالکل ایک مستثنی شخصیت ہے. اور اس اعتبار سے جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر لے آئے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ شاعر، وہ ادیب، وہ حکیم، وہ فلسفی، وہ سائنسدان جو ان سارے ارتقاء کے مراحل سے گزرے بغیر اس طرح کلام کرنے لگ گیا ہو؟ یہ تو تم اگر اندازہ کرو اور تمہاری تباہ سلیم ہو اور تم انکار پر تلے ہوئے نہ ہو اور تمہارے اندر زد اور ہٹدرمی نہ ہو تو تم پکار اٹھو گے کہ یہ ایک حادثہ اور ایک معجزہ ہے جو کائنات انسانی میں ہو گیا ہے. یہ بجائے خود ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں متوجہ کرتی ہے. تم اگر عقل سے کام لو تو کیا میں نے تمہارے درمیان جیسے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ایک عمر گزار کر یہ بتا نہیں دیا کہ میں عام انسانوں سے بالکل ہی ایک مختلف طریقے سے منتخب کیا گیا ہوں اور پھر مجھ پر یہ کلام نازل ہوا اور اب میں اس کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسی کا ظاہر ہے کہ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اس سے پہلے گزری اس میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ نقل فطرت کا بہترین ثمر، یعنی وہ 40 سال کی زندگی تھی کہ جس کو اس اعتبار سے بھی پیش کر دیا گیا کہ اس میں کوئی فکری یا عملی ارتقا نہیں ہوا جس کے نتیجے میں قرآن سامنے آیا، اور دوسری جانب سے بھی پیش کر دیا گیا کہ وہ زندگی اخلاقی اعتبار سے ایک ایسا نمونہ تھی جس کے اوپر کوئی بدترین دشمن بھی انگلی رکھنے کی جسارت نہیں کر سکتا. کیسی شخصیت، ایک ایسی زندگی، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹی بات سنی ہے یا اخلاقی لحاظ سے کوئی پست چیز ہے جس میں ان کو مبتلا دیکھا ہے. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی عرب میں الصادق والامین کہلاتے تھے، یعنی صادق و امین، اور یہی وہ الفاظ ہے جو یوحنا عارف کے مکاشفے میں آپ کی پیشینگوئی میں بیان ہوئے. اس میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آتشی تلوار ہوگی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار آئے گا اور اس کی زبان سے حق نکلے گا اور وہ ہوگا کہ یدا صادق و امینا، کہ جس کو آسمان و زمین میں صادق اور امین پکارا جاتا ہے. تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر رکھ دیا. ان دو کے بعد جو تیسری چیز پیش کی گئی وہ خود قرآن مجید، یعنی قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ یہ قرآن اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انک لمن المرسلین، یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر. قاف بل قرآن المجید، یہ قرآن اپنی ذات پر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس حقیقت کو یہ پیغمبر پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا، کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ یہ وہ گواہی ہے کہ جو آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہے، جس کو خدا نے محفوظ کر دیا ہے، جس کا آج بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں، جس کے ہر حرف کو آج بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس کی بنیاد پر علم و عقل کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس پہلو سے یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک قطعی دلیل بن گیا. تو قرآن کا اگر جائزہ لیں آپ تو اگرچہ دوسرے بہت سے پہلو بھی ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ایک قطعی حجت کی حیثیت سے قرآن مجید نے پیش فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنتی. پہلی چیز جس کو قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے، اور اس کو قرآن نے پیش بھی کیا، تحدی کے انداز میں پیش کیا، وہ اس کی شان کلام ہے. یعنی ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کتابیں بہرحال بڑے غیر معمولی لوگوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان میں ڈرامہ بھی ہوتا ہے، افسانہ بھی ہوتا ہے، تاریخ بھی ہوتی ہے، ادب بھی ہوتا ہے، فلسفہ بھی ہوتا ہے، حکمت بھی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا کی یہ کتابیں جو الماریاں بھری پڑی ہیں اور ہم ان کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں سے ایک کتاب یہ جس زبان میں ہے وہ زبان کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس سے ہم واقف نہ ہوں. بہرحال وہ عربی زبان، عربی زبان جس کی کتابیں آج بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب ایک آدمی اس زبان کا صحیح علم حاصل کر لیتا ہے اور وہ دنیا کے دوسرے لٹریچر کا بھی مطالعہ کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا جو ادب، جو علم بھی اس کے پاس موجود ہے وہ کس پس منظر میں ہے. اگر دنیا کا اعلیٰ ادب، دنیا کی اعلیٰ حکمت، دنیا کا اعلیٰ فلسفہ، یہ سب وہ پڑھے ہوئے ہیں اور پھر اس قرآن مجید کو وہ دیکھتا ہے، تو یہ واقعہ ہے کہ اس کو چند صفوں ہی میں، چند آیات ہی میں، چند صورتوں ہی میں پڑھنے کے بعد اگر اس کا ذوق اچھا ہے اور وہ زبان سے واقف ہے اور وہ اس کے اسالیب کو جانتا ہے تو یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے. یعنی یہ وہ زبان ہے، یہ وہ ادب ہے، یہ وہ حسن بیان ہے، اس کے اندر وہ شان ہے کہ اس میں خدا بولتا نظر آتا ہے. یعنی اس کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی سکڑا کبڑا قائم کر کے استدلال کریں گے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کو آپ ایک ایسے آدمی کے سامنے یوں تو نہیں بیان کر سکتے جیسے ریاضی کے فارمولے بیان ہوتے ہیں. غالب کا ایک شعر ہے، اس شعر میں کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کچھ پہلوؤں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آدمی کا ذوق اچھا نہیں ہے، وہ زبان و بیان کی لطافتوں سے واقف نہیں ہے، وہ شعر کے پس منظر سے آگاہ نہیں ہے، وہ شاعری کے نشیب و فراز کو نہیں جانتا ہے، تو آپ جتنا چاہے اس کی بلندی کا اس کے سامنے اظہار کریں وہ اس کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتا. قرآن مجید کے لیے بھی اگر آدمی کا یہ پس منظر ہو تو یہ واقعہ ہے کہ وہ بالکل پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کی کتاب. یعنی اس کے اندر یہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ آدمی اگر سلیم التبع ہو اور اس کی زبان کا ذوق پیدا کر لے، یعنی یہ معلوم کر لے کہ یہ جو زبان ہے وہ کیا ہے، پھر اس کے بعد کچھ وقت اس کو پڑھنے میں صرف کرے، اس کے اسلوب سے واقفیت حاصل کر لے، اور دنیا کے باقی علوم و فنون میں جو کچھ بڑے لوگوں نے لکھا ہے وہ بھی اس کی نگاہ میں ہو، تو وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ محسوس کرتا ہے کہ لفظ لفظ میں سے اللہ تعالیٰ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب از آسمان دیگر است، یہ یہاں کی چیز نہیں، یہ جو شان کلام اس کی ہے یہ براہ راست قلوب کو متاثر کرتی ہے، یعنی یہ بالکل جکڑ لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے انسان کو، اور وہ کسی کلام کے اندر جب اس کو دیکھتا ہے تو واقعہ کی بعض اوقات حیرت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو عربی زبان سیکھتے پڑھتے ہوئے اب کہوں میں 40 سال کی مدت ہو گئی، اس سارے عرصے کے دوران میں بے شمار چیزیں پڑھی، بے شمار چیزیں دیکھی، اب بھی عربی زبان کے اچھے سے اچھے ادیب، اچھے سے اچھے شاعر اور اچھے سے اچھے لکھنے والے کے کلام میں قرآن کی آیت آ جاتی ہے، تو یہ بتایا تو نہیں جا سکتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ذوق پکار اٹھتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی زبان ہے، وہی مفردات ہیں، وہی کلمات ہیں، وہی الفاظ کی ترکیب ہے، عربی زبان میں عام رائج ہے، کوئی نادر کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ترکیب دیتے ہیں تو وہ دوسری چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، اس کے اندر جس طریقے سے بات کی جاتی ہے، یعنی لب و لہجہ ہے جس کو میں نے شان کلام سے تعبیر کیا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیجیے، یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک اندھا آدمی ہے اس کے سامنے آپ نے آفتاب کو بھی پیش کر دیا تو وہ اس کو نہیں پہچان سکتا، لیکن آدمی صاحب ذوق ہو تو وہ پکار اٹھتا ہے، اور صاحب ذوق نہ ہو تو آپ اس کے سامنے اقبال کا کلام رکھ دیں اور اس کے ساتھ جعفر زٹلی کا کلام رکھ دیں، ہو سکتا ہے اس کے درمیان بھی فرق نہ کر سکے، لیکن قرآن مجید کی نوعیت یہی ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی بعد میں کہ کچھ اس کے ردیف و قافیہ میں کوئی بات کہہ لیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ بھونڈے نکال ہو کر رہ گئے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز کبھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ 14 صدیوں سے اس کا یہ چیلنج موجود ہے، اگرچہ یہ چیلنج اس نے اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہماری پاس یہ گھڑ کر لے آتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ تمہارے ہی اندر کی ایک شخصیت ہے، تمہارے یہاں شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، ایسا ہی آسان کام ہے، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کر لو، پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ چند سطریں نہیں لکھی جا سکتی یا وہ بات نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن وہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو الفاظ جس طریقے سے ترتیب پاتے ہیں اور جملہ جیسے بنتا ہے اور کلام کی جو تعریف وجود پذیر ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سیگے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس طریقے سے خدا تعالیٰ بالکل نمودار ہو جاتے ہیں، وہ چیز کسی اور کلام کو اس زمین پر کبھی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک پہلو ہے اس کلام کا۔ دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کلام کو اگر آپ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ صرف ایک کلام ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ دنیا کے معاملات کے بارے میں انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، یعنی انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ماں بعد طبیعتی حقائق کے بارے میں، اس زمین پر جو کچھ ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا، بہت کچھ کہا، اس کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر 14 صدیاں اس پر گزر گئی ہیں اور یہ گزشتہ 2 صدیاں بھی گزر گئی ہیں جس کے اندر علوم نے غیر معمولی ارتقا حاصل کیا اور معلوم نہیں کتنے نظریات بنے اور ٹوٹ گئے اور دنیا نے کتنا سفر کر لیا، لیکن یہ ٹھیک علم و عقل کے آخری مسلمات پر کھڑا ہے، اس کا حرف بھی اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکا، جو کچھ اس نے کہا آج بھی وہی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور دنیا نے جو کچھ اس سے انحراف کر کے اختیار کیا آج بھی وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ اس میں اس سے غلطی ہو گئی۔ یعنی ذات خداوندی کے بارے میں توحید کا جو تصور اس نے پیش کیا، یہ واقعہ ہے کہ اس سے نہ ایک قدم آگے جایا جا سکتا ہے نہ اس سے ایک قدم پیچھے رہا جا سکتا ہے۔ اس نے وحدت آدم کی جو منادی کی، دنیا رنگ و نسل کی جن چیزوں میں الجھی رہی اس کے اندر یہ وہ تنہا آواز ہے جو بغیر کسی تردد کے اپنے سامنے آ اعلان کرتی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم سب آدم کی اولاد ہو اور انسانوں کے درمیان کسی اور بنیاد پر کوئی تفریق قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ آئلی زندگی کے بارے میں جو توازن قائم کرتا ہے مرد و عورت کے درمیان میں، دنیا کے اندر اس سے پہلے جو عدم توازن تھا اس میں بھی اس کی بات اجنبی تھی، اور اب جو عدم توازن پیدا کرنے کی مغربی تہذیب نے کوشش کی اس میں بھی اس کی بات اجنبی لگتی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ دنیا کی سارے کروٹوں نے اور دنیا کے نشرم و فراز نے ثابت کر دیا کہ بات وہی ہے جو اس نے کہی ہے، اور علم و عقل کی بنیاد پر تنہا وہی پوری اترتی ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ورنہ یہ کہ قرآن مجید کا جو پورا کانٹینٹ ہے اس کے مشمولات میں سے ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں علم و عقل کی جو ہدایت اس نے فرمائی ہے، اس ہدایت نے خود اپنے وجود سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ کوئی خداوندی کا کلام ہو سکتا ہے، یہ آنسو افلاکی کا کلام ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ انسان تو اپنے نظریات اخذ کرتے وقت اپنے جذبات سے بھی مروب ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے اور اپنے زمانے سے بھی متاثر ہو جاتا ہے اور جو گرد و پیش میں ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں بھی بہہ جاتا ہے، اور اس کو تو ایک تھپیڑا پڑتا ہے تو وہ یہاں ہوتا ہے اور ایک یہاں پڑتا ہے، وہ دنیا کے اندر علم و عقل کی آخری منزل پر پہنچنے کے بعد بھی ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ بعد میں اپنی انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید ہے کہ ٹھیک اس جگہ کے اوپر کھڑا ہے، جس جگہ کے اوپر ابدی طور پر انسان کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور آج بھی ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے اگر کبھی ضمناً بھی کسی ایسی حقیقت کا ذکر کر دیا ہے کہ جو علم اکبر اس وقت دریافت نہیں کر سکے تھے، تو ساری دریافتوں کے بعد بھی آج بھی سب سے بڑی حقیقت وہی ہے، اور یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی انسان کوئی غلطی نہیں دریافت کر سکا ہے۔ دنیا کی پوری تاریخ میں یہ تنہا کتاب ہے، کتابیں اور علوم اور افکار اور شخصیات ایک صدی بھی نہیں گزارتی ہیں کہ ان کے فکر و عمل کی بہت سی غلطیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ 14-15 صدیوں سے یہاں موجود ہے، اور آج بھی ہم دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جی چاہے آئے اور اس کی ایک ایک بات کو پرکھ کر بتا دے، یہ اب بھی دنیا کے سامنے ٹھیک وہ رہنمائی پیش کر رہا ہے کہ جس رہنمائی کے اندر کوئی خلل نہیں دکھایا جا سکتا۔ جس طرح خالق کائنات نے اپنی کائنات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حل ترا مومن فطور، کیا تم اس میں کوئی خلل دکھا سکتے ہو؟ یہی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ، یہ خدا کی کتاب ہے، اسی نے نازل کی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو یہ مختصر طور پر وہ دلائل ہیں جو قرآن مجید نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پیش فرمائے ہیں۔ ان کی بہت سی جزیات ہیں، ظاہر ہے کہ تفصیل سے بیان کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کتاب از آسمان دیگر است۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائلین۔ یہ سوالات ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نبی پیدائشی نہیں ہوتا، یا عام مخلوق میں سے اللہ رب العزت کسی کو منتخب کر کے اس ذمہ داری کے لیے چن لیتے ہیں؟ علم الہی کے اعتبار سے تو پیدائشی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ازل سے جانتے ہوتے ہیں کہ یہ شخصیت نبوت کے لیے منتخب کی جائے گی، لیکن انتخاب بہرحال میرٹ پر ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر جو فیصلے کرتے ہیں تو ان کا اطلاق اسی عالم اسباب میں ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ بس یوں ہی کسی آدمی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، ہما جس کے سر پر بیٹھ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ فی الواقع اس دعوت کا متحمل ہو سکے گا، یہ اس کو اٹھا سکے گا، اور یہ واقعی علم و اخلاق کے اعتبار سے اس درجے کی شخصیت ہے کہ یہ عظیم منصب اس کو دیا جائے اور اس پر اس کو فائز کیا جائے۔ تو یہ دو الگ الگ پہلو ہیں، یعنی ایک علم الہی کا پہلو ہے اور ایک میرٹ پر انتخاب کا پہلو ہے، دونوں بالکل شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا ہے، مگر حاضر دنیا میں تو پوری دنیا کی قیادت و سیادت ہی درپردہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور عیسائی ان کے اعلیٰ احتکار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ مجھے تو مغلوبیت والی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ درپردہ تو میرے گھر کا چوکی دار بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس وقت مسیحی تہذیب کا غلبہ ہے اور وہ انہی کے سہارے پر کھڑے ہیں۔ کوئی گروہ اپنی ذہانت اپنی فطانت کی بنیاد پر اپنے لیے راستے نکال لیتا ہے، ابھی تو آپ بھولے نہیں ہیں شاید کہ ہٹلر کے زمانے میں کس طریقے سے ان کو نکلنا پڑا، اور کس طرح سے اب دنیا کی بہت سی عیسائی قوموں نے مل کر جن کا غلبہ ہمیشہ کے لیے ان پر قائم کیا گیا ہے، ان کے لیے ایک ریاست کا بندوبست کیا۔ آج وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو ہم مسلمان ہی ان کو مٹا کے بالکل زمین سے برابر کریں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ مغلوبیت ان پر ہے اور وہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہے۔ مہربانی سے یہ سمجھا دیں کہ تصوف کے کیا معنی ہے اور بحیرت الوجود کے کیا معنی ہے۔ آپ میری کتاب برہان چھپ گئی ہے، اس میں اسلام اور تصوف کے زیر عنوان میرا مضمون پڑھ لیجئے، اس میں میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تصوف کیا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ تصوف کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا دین کیا چیز پیش کرتا ہے، تو آپ تفصیل سے اس کو جان سکتے ہیں۔ بہت سے لیکچرز بھی ہیں جن میں میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں مختصر جواب دوں گا تو وہ غلط فہمیوں کا باعث بنے گا، آج راہ کرم آپ کیا اس کو پڑھ لیجئے یا سن لیجئے۔ ہمیں بہت یقینی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بہت سے رشتہ داروں نے ہم پر جادو کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہماری ترقی رکی ہوئی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر صحابہ کرام کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو وہ کیا کرتے؟ کیا کسی صحابی یا حضور کو کوئی واقعہ موجود ہے کہ ان پر جادو کیا گیا، انہوں نے پھر کیا کیا تھا؟ نمونے کے لیے بیان فرما دیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس معاملے میں یقینی ذرائع میں نہیں جانتا کہ کیا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ چونکہ غیر مرئی حقائق سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس میں یقینی ذرائع تو نہیں ہو سکتے، البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظن غالب، یعنی زیادہ امکان آپ کو یہ محسوس ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیا ہے کہ آپ خدا کے سچے بندے بن کر رہے ہیں۔ اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ آزمائش کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز آپ پر اثر انداز تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور اس آزمائش کو ایسا نہیں بنائے گا کہ وہ آپ کے لیے کسی بڑی ہلاکت کا باعث بن جائے، اور وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے اگر آپ ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کر لیں تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ویسے ہی غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو بہت تفصیلات معلوم نہیں ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں البتہ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہود نے یہ کوشش تو ضرور کی، آپ پر اس کا کوئی غیر معمولی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ اس معاملے میں میرا نقطۂ نظر ہے۔ آپ نے سورن کی جو فہرست دی ہے ان میں سے دی گئی سورن پر عمل نہ کرنے سے گناہ لازم آتا ہے، اگر ان پر عمل نہ کرنے سے گناہ لازم نہیں آتا تو ان کو دین کیوں قرار دیا گیا ہے؟ دین میں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ کے لیے کرنا لازم ہوتا ہے، آپ انہیں چھوڑیں گے تو گناہ لازم آئے گا، وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو دین میں ممنوع قرار دیا گیا ہوتا ہے، یعنی حرام قرار دیا گیا ہوتا ہے، آپ ان کا ارتکاب کریں گے تو اس سے شدید گناہ لازم آئے گا، وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو دین میں پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں، یعنی وہ کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو اس پر معاوضہ نہیں ہوگا یا آپ گناہ گار نہیں ٹھہریں گے۔ جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں، جیسے تہجد پڑھتے ہیں، تو بہت سی چیزیں اس طرح کی بھی ہیں، یا اعتکاف کرتے ہیں مثال کے طور پر، ایک بڑی عمدہ عبادت ہے، لیکن یہ کہ اس کو نہ لازم کیا گیا ہے اور نہ اس کے نہ کرنے سے آپ کو گناہ گار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو دین میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح سے دین میں ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہ ناپسندیدگی کے پھر بہت سے درجات ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کو درگزری سے کام لیتے ہیں، ان میں اس طرح کا گناہ لازم تو نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک ناپسندیدہ کام کرنے کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ زلات کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین میں ساری چیزیں ایک وزن کی نہیں ہوتی۔ جو دین قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کی بھی یہی صورت، قرآن میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازم کر دی گئی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مستحب ہیں، یعنی وہ پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ تم کرو گے تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گی۔ اسی طرح سے کچھ چیزوں کو قرآن حرام کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو محض ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ تو سنت سے جو دین ثابت ہوتا ہے اس میں بھی یہ دونوں کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، یعنی حرام کی بھی اور واجب کی بھی، اور مکروہ کی بھی اور مستحب کی بھی، دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے پہلی بیوی کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کی ہے، شادی سے پہلے ہی اس شخص نے اپنی کل جائیداد کی رجسٹری نہیں بلکہ صرف نامینیشن پہلی اولاد کے نام کر دی ہوئی ہے، جو کہ کسی وقت بھی ختم کرائی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ختم نہ کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف نامینی ہی جائیداد کی زندگی کے بعد حقدار ہوتا ہے، ایسی جائیداد کے شرعی حصے نہیں ہوتے، یعنی کہ بیوی کا شرعی آٹھواں حصہ ختم، جبکہ نکاح کے بعد ایک آدمی پر واجب ہوتا ہے کہ آٹھویں حصے کا حساب ضرور رکھے، اور وہ شخص پہلی اولاد کی نامزدگی ختم کرنے کو تیار نہیں اور بیوی کو آٹھواں حصہ بھی دینے کے حق میں نہیں، ایسی صورت میں بات میں صرف جھگڑے ہی رہ جاتے ہیں جو کسی صورت مناسب نہیں ہوتے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس شخص کے بارے میں جو حکم ہے وہ بتلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو خود وارث قرار دیا ہے، وارثوں کے حق میں کوئی نامزدگی نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد کے لیے، زندگی میں آپ نے دینا ہے جس کو چاہے دے دیں، بیٹے کو دے دیں، بھائی کو دے دیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ دے دیں، یعنی اس کی ملکیت اس کو منتقل ہو جائے، اس کا حق کے تصرف اس کو حاصل ہو جائے۔ تو زندگی میں تو آدمی کے اوپر کوئی پابندی نہیں سوائے اس کے کہ اس کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، عدل کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، لیکن مرنے کے بعد کے لیے وارثوں کے حق میں کوئی نامزدگی دینی اور شرعی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ ایسی نامزدگی اگر ہوئی بھی ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ قلعدم ہے، جو شریعت کے مقرر کردہ حصے ہیں ان کے مطابق اولاد کو بھی ملے گا اور بیوی کو بھی ملے گا۔ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ نکاح کرنا نہ فرض ہے نہ سنت، اب آپ نے نکاح اور خطبہ نکاح کو سنن کی فہرست میں شامل کیا ہے، نکاح کرنا ہمارے دین میں شامل ہے، پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، جو آدمی نکاح نہیں کرتا وہ مجرم تصور ہوگا قیامت کے روز۔ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس پر آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری اپنی امت کے اندر سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بعض وجوہ سے نکاح نہیں کیا، جیسے دو بڑی شخصیات ہیں، امام بخاری ہیں اور امام ابن تیمیہ ہیں، اور اس سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام جیسے دو جلیل القدر انبیاء ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجرم تصور ہوں گے، معاذ اللہ، یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا اہتمام کریں۔ اور ابھی میں نے یہ بات واضح کر دی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز سنن میں سے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی درجے میں ہے، سنن میں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو مستحبات ہیں پسندیدہ ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو واجبات ہیں جن کو کرنا ضروری ہے۔ تو امام بخاری نے نکاح نہیں کیا، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کو تارک سنت قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرا یہ نقطۂ نظر نہیں ہے، امام بخاری جیسے متبع سنت ہماری تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں، امام بخاری کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس امت کے اوپر ان کا بڑا غیر معمولی احسان ہے، انہوں نے جتنا کام اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہماری تاریخ میں، اور وہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بے مثل شخصیت تھے. کوئی عذر ان کے پاس ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور اس طرح کے آزار بہرحال ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. گزشتہ روز ایک مقرر فرما رہے تھے کہ ہمیں اب مسٹسزم ترک کر کے ریشنلزم کی طرف آنا ہوگا، جس پر ایک صاحب معترض ہوئے کہ ہم پہلے ہی مادیت میں ڈوبا چاہتے ہیں، پھر آپ کے ریشنلزم سے بھی، آپ ہمیں اسپرچلزم سے بھی نکال رہے ہیں، ان اصطلاحات سے کیا مراد ہے، نیز اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر میں یہ اصطلاحیں بالکل بے معنی ہے. مسٹسزم وہ بھی اسلام کسی تحسین کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور ریشنلزم کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریشنلزم کے معنی یہ ہے کہ آپ نے عقل کو اصل بنیاد بنا لیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا تو کہنا ہی یہ ہے کہ جس طرح انسان کی رہنمائی کے لیے عقل ضروری ہے، اسی طرح عقل کی رہنمائی کے لیے وحی ضروری ہے. یعنی ان دونوں کے حسین امتزاج ہی سے آدمی صحیح نتائج تک پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے ریشنلزم بطور ایک فلسفے اور بطور ایک نقطہ نظر کے یہ کوئی چیز نہیں ہے. البتہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی ساری تعلیم علم و عقل کے مسلمہ معیارات پر پوری اترتی ہے، یہ بالکل دوسری چیز ہے. لیکن عقل ہی کو آخری اتھارٹی بنانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے ہاتھ میں اپنی باگ دے دی ہے جو اگرچہ بہت اچھی راہ تھی، بہت اچھی رہنما تھی، لیکن چراغ رائی تھی، منزل نہیں تھی. اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. باقی جہاں تک مسٹسزم کا تعلق ہے تو اس کی بے شمار اقسام ہیں، دنیا میں موجود رہی ہیں. ہمارے ہاں بھی تصوف کے نام سے یہ ضلالت بہت حد تک پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید اس سے بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے. آپ چاہیں تو میری کتاب میں وہ مضمون پڑھ لیں، میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ قرآن کا تصور توحید یہ ہے، تصوف کا یہ ہے. قرآن کا تصور نبوت یہ ہے، تصوف کا یہ ہے. قرآن مجید کا تصور قیامت یہ ہے اور تصوف کا یہ ہے. قرآن مجید شریعت کو یہ حیثیت دیتا ہے اور تصوف یہ حیثیت دیتا ہے. کیا دوران نماز میں سر ڈھانپنا آداب نماز اور پسندیدہ اعمال میں سے ہے؟ اس کا تعلق تمدن اور معاشرت سے ہے، یعنی یہ چیز دین کی حیثیت سے نماز کے آداب میں شامل نہیں کی گئی. اس کے لیے جو لوگ دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بہت کمزور ہیں. باقی یہ ہے کہ اب ایک تمدن کے اندر اگر اچھا لباس یہی ہے تو آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کسی دوسرے تمدن میں تغیر آ جاتا ہے اور ظاہر لباس میں، رہن سہن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو یہ چیز شامل نہیں رہے گی. اگر کہیں جماعت کرنی پڑے تو لوگ ٹوپی ڈال دیتے ہیں، اس میں کیا طرز عمل بہتر ہے؟ ہمارے ہاں کیونکہ یہ چیز ایک تمدنی روایت کے طور پر موجود رہی، عرب ممالک میں کم و بیش پچھلی صدی سے ختم ہو چکی ہے، اس وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں. انہیں اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہیے کہ یہ دین میں کوئی لازمی چیز نہیں. مسجد میں جماعت ثانی جائز ہے، نیز تکبیر اقامت بھی ضروری ہوگی یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ جماعت ثانی کے بارے میں ہمارے احناف کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی محلے کی مسجد ہے تو اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ریاست کا مقرر کردہ امام ہی نماز پڑھاتا تھا تو یہ چیز غلط فہمیوں کا باعث بن سکتی تھی، لیکن اب چونکہ اس طرح کی صورت باقی نہیں رہی ہے، اس وجہ سے آپ دوسری نماز کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. امام کے مسلے پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، پچھلی صف میں آپ نماز پڑھا لیں. اور اب اقامت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو چند لوگ ہیں جو مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا بس اللہ اکبر کہیے اور نماز پڑھا دیجیے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کچھ مختلف لوگ مسجد میں اس وقت پھیلے ہوئے ہوں اور وہ وضو کر رہے ہوں یا کچھ کر رہے ہوں اور انتظار میں ہوں کہ اب دوسری جماعت ہوگی، تب تکبیر کہنی چاہیے. دن کے اوقات میں کام کاج کی جگہ یا لائبریری وغیرہ میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اذان اور اقامت کہنا بھی ضروری ہے؟ اگر آپ نے کسی کام کاج کی جگہ کو، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، نماز کی جگہ بنا دیا ہے، یعنی یہ مجبوری ہوتی ہے ایک دفتر میں کسی جگہ کے اوپر آپ سب لوگ دفتر بند کر کے نہیں جا سکتے، تو وہی نماز کی جگہ بنا لینی چاہیے. بالکل ٹھیک دین کے مطابق ہے. اس کو مسجد الدار کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، یعنی آپ نے کسی دفتر میں، پلازا میں، مارکیٹ میں ایک جگہ کو مخصوص کر لیا کہ یہاں پر ہم نماز پڑھا کریں گے، اس میں اذان بھی دینی چاہیے، اقامت بھی کرنی چاہیے. با جماعت نماز میں جب مقتدی رکوع میں شامل ہو جائے تو وہ رکعت گن لی جاتی ہے، مگر اس رکعت کے قیام اور قرت کو وہ کھو دیتا ہے، یہ کیوں پوری سمجھی جاتی ہے مگر رکوع تک چھوٹ جائے تو رکعت کو نہیں مانا جاتا؟ جس پیغمبر نے ہم کو نماز پڑھنا سکھایا ہے اسی نے یہ قانون بنایا ہے، اور بڑا حکیمانہ ہے. ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے تو آپ کو اس کو شامل کرنا ہی ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ رکوع مقرر کر دی بہت حکمت کے ساتھ. جس پیغمبر نے نماز سکھائی ہے اسی نے یہ آداب بھی سکھائے. آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں محفل سما سننے کی اجازت دی ہے جبکہ اپنے بارے میں آپ نے معذرت کی تھی، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، لہٰذا آپ تو محفل سما سننے سے معذرت کرتے ہیں اور اپنے مخاطبین کو اس کی اجازت دیتے ہیں. جب آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو میں یہ بتاتا ہوں کیا چیز دین میں ہو سکتی ہے کیا چیز نہیں ہو سکتی. اس سے مجھ پر یہ لازم نہیں آتا کہ ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہے میں وہ کر گزروں. تو اس وجہ سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو دین میں مستحب ہے یا دین میں فرض ہے اور آپ کو مشورہ دیا اور خود نہیں کرتا. جائز چیزوں کے معاملے میں مجھے حق ہے کہ میں ایک چیز کو پسند نہیں کرتا نہ کروں. ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے جی میں شعر کہہ سکتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ بھائی اگر آپ اخلاقی حدود میں شعر کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، اس سے یہ لازم کیسے آ گیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو شاعر ہو جانا چاہیے. کیا رزق جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہی ہے یا پھر زندگی کے دوسرے لوازمات جیسے گھر، کپڑے، سواری وغیرہ بھی اسی ذیل میں آتے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے کس درجے کی محنت درکار ہے یا پھر فقط اللہ ہی کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ اسباب کے اصول پر بنائی ہے، اس میں ہم کو اپنا کام کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہوتا ہے. یہ دیکھیے نا قرآن مجید نے اس کو کتنی خوبی سے واضح کیا ہے، کسان بیج بوتا ہے، فصل اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم تزرعون و ہم نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، یعنی اگانے کا وہ عمل کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، لیکن جو کام کسان کو کرنے ہیں وہ بھر سے ہی کرنے ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ پلاننگ کریں، آپ اس کے لیے جو جدوجہد کر سکتے ہیں دین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کریں، باقی یہ ہے کہ اس جدوجہد کو پایہ تکمیل تک اللہ ہی پہنچائے. اور ہمیشہ یہ اطمینان رکھیں کہ السیئ منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے. ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ان کرنٹ معروضی معاملات پر حکمت آمیز اصلاح افکار کے لیے شعوری یا لاشعوری طور پر پریشان ہے، کیا اس طرح کے موضوعات پر ترتیب ہوگی؟ یہ سوال پوری طرح واضح نہیں ہوا. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اس وقت لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے ان پر ان کی اصلاح کے لیے کوئی اقدام کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ ساری جدوجہد اسی لیے کر رہے ہیں، دوسرے اہل علم بھی اسی لیے کرتے ہیں. نوارد نو آموز کملم ہوں، آپ کا آفاقی اخلاقیات پر بیان دل نواز اور پراثر ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں کے مطابق قرآن سے رہنمائی عمومی اور خصوصی معاملات پر کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں جو بے انداز قابل تحسین ہے. کیا آپ روحی قرآنی فلسفہ جلالیات و جمالیات، جباری و قہاری و قدوسی و جبروت پر کبھی روزمرہ کے بزنس، بین الاقوامی سائنسز پر بھی اصلاح افکار کریں گے؟ میں مختلف اوقات میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ تو چونکہ ظاہر ہے کہ دین بتانے کی مجلس ہے، آپ میری تو دوسری نشستیں ہوتی ہیں ان میں آ سکتے ہیں، اور ان میں میں ان موضوعات کے بارے میں بھی جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں اس میں لوگوں کی جس حد تک رہنمائی کر سکتا ہوں کرتا رہتا ہوں. اسلام میں لونڈیوں کی حیثیت اور مقام کیا ہے؟ نیز ان کے نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب اسلام آیا تو جس طرح اس وقت ہمیں سود کے مصیبت سے سابقہ پیش ہے، اسی طرح اس زمانے میں لونڈیوں اور غلاموں سے پیش تھا. ہم نے اس لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور نہایت حکیمانہ طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ٹھیک اللہ کے منشا کے مطابق دنیا سے لعنت ختم ہو گئی ہے. اس وجہ سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے، جس طرح آپ سود کا مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں پوری قوم اس سے نمٹ رہی ہے، اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، کمیشن بن رہے ہیں، کورٹس فیصلہ دے رہی ہیں، پھر بھی نجات نہیں ہوتی. تو یہی صورتحال اس زمانے میں لونڈیوں اور غلاموں کی تھی. یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، بہت بڑا انسٹیٹیوشن بن چکا تھا زرعی معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد. تو اس کی اصلاح کی ہے ہم نے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے بہت حد تک. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا اصلاحات کو قبل از وقت نہیں مانتی. اسلام نے کتنی بڑی اصلاح کی نظام حکومت میں کہ وہ لوگوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے، لیکن 25-30 سال کے بعد خود ہمارے یہاں ملوکیت قائم ہو گئی. تو یہ معاملہ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے نظام کا یہ بالکل کوئی حصہ نہیں. آپ نے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے لیکچر کے سلسلے میں ایک لیکچر میں یہ کہا کہ انسانی اجساد دو فیزز میں ڈیولپ ہوئے ہیں. پہلا فیز وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کو رحم مادر بنایا، سارے اجداد اسی زمین سے ڈائریکٹلی وجود پذیر ہوئے اور تناسل کا سلسلہ تھا. جانوروں کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہوا. دوسرے فیز میں تناسل کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا، جس سے سب سے پہلے وجود پذیر ہونے والے اجساد حضرت آدم و حوا تھے. جہاں تک مجھے معلوم ہے پہلے آپ کی رائے اس بارے میں مختلف تھی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ بیان کے حوالے سے کچھ مسئلہ ہو گیا یا واقعتاً آپ کی رائے تبدیل ہو گئی ہے؟ دوسری توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج سے 35 لاکھ سال پہلے کے انسان نما اجساد کے جو ڈھانچے ملے ہیں ان میں میل اور فیمیل اور ریپروڈکٹیو آرگنس موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان آرگنس کے پائے جانے کی کیا وجہ ہے جبکہ پہلے اجسام زمین سے نکلتے تھے؟ یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس دوران میں وہ کیا چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ میں گزری اور کیا کیا مراحل اس دوران میں پیش آئے. باقی جو بات آپ نے لکھی ہے یہ بات بھی ابھی پوری طرح پایا ثبوت کو نہیں پہنچی ہے. پرانے لوگوں کے بارے میں جو جدید تحقیقات ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں کی اب نفی ہو رہی ہے. جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے پہلے بھی میرا نقطہ نظر ہمیشہ سے یہی رہا اور یہ تو میری اولین تحقیقات میں سے ہے. یعنی جب میں ابھی درس قرآن بھی آج سے 30 سال پہلے نہیں دیا کرتا تھا. کوئی تغیر نہیں ہوا, البتہ یہ ہے کہ اس کو میں نے مزید پریسائز کر کے بیان کر دیا ہے. آپ اس موضوع پر مزید تفصیلات چاہیں تو چونکہ یہ عام لوگوں کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے, کسی وقت تشریف لے آئیے, میں اپنے نقطہ نظر کی مزید وضاحت کر دوں گا. آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.